किया, अगर हमने उसको राजी नहीं किया तो सब बेकार, खाना पीना हगना मुदना सब हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब बेकार। इसलिए कि असल मकसद जो है अल्लाह को राजी करना है, और हम दुनिया में आए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। दलील क्या है? उमा खलकतुल इंसा वल जिन्न इल्ला लियाबुदून, तुम आए इंसानो आए जिन्नातो, तुमको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बस यही खुलासा है कि अपने जिंदगी की हर सांस को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। अल्लाह किस बात से राजी रहता है, किस बात से नाराज होता है, जो ही जो काम है, क्या काम से खुश होते हैं अल्लाह ताला और किस काम से नाखुश होते हैं। नाखुश होने वाले कामों से बच जाओ और खुश करने वाले कामों को कर लो। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस मुख्तसर तकरीर है ना, कि जिससे अल्लाह ताला खुश हो उस काम को कर लो, और जिस बातों से अल्लाह ताला नाराज होते हो, आपका दिल कहता है, दिल बोल रहा है कि काम तो कर रहे हो मगर ये अल्लाह ताला नाराज रहे थे, उस काम को हरगिज़ न करो। मर जाओ, मौत आ जाए मगर अल्लाह को नाराज न करो। अल्लाह कहता हूँ, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह ताला को राजी करना बहुत ही फर्ज है, ये भूल है हमारी की जरूर जैसी चलती है। आखिर में मरते वक्त अल्लाह ही की रजा काम आएगी, और अल्लाह ताला को नाराज करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बहुत ही सांड और जालिम और बेवकूफ है वो जो अल्लाह की नाराजगी को मामूली बात समझता है। जो अल्लाह पैदा कर सकता है मुश्किल, वो हमारा हिसाब नहीं दे सकता। माँ के पेट में जो तश्कील किया, जिसने शक्ल बनाई, वो हमारा हिसाब लेने के लिए काफी नहीं है। बस अल्लाह ताला को राजी करो और सब चीजें बहुत जाओगे। सबसे ज्यादा अहम अल्लाह को राजी करना है, इसी से काम चलेगा। अगर तुम अल्लाह को राजी करोगे तो तुम्हारा दिल खुश रहेगा। ये जमाने से जो अल्लाह ताला को राजी रखता है उसका दिल अल्लाह खुश रखता है। अल्लाह ने वादा किया है कि अगर तुम मुझको राजी रखोगे, मुझको खुश रखोगे, तो मैं तुमको भी खुश रखूंगा, अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेचैन हो जाएगी। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين چلو بھائی ایک منٹ میں سن لو اللہ کو راضی کرو اللہ کو ناراض نہ کرو بس ایک منٹ میں ہے اللہ کو راضی رکھو اللہ کو ناراض نہ کرو چاہے دنیا سے پریشان ہو جائے اگر ایک مشت داری رکھنے کو ساری امان سب کہتا ہے मतलब कोई मुश्त नहीं तो तुमको हम जरूर रखेंगे एक मुश्त ना करके एक मुश्त राशि बढ़ जाएगी तो हम उसको काट देंगे एक मुश्त रखेंगे हम एक जो भी अल्लाह ने पैमाइश दी है हमें नमूना बताया कि रसूल की तरह शक्ल बनाओ नबी ने तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है नबी की शक्ल में होना चाहिए फिनिशिंग बाद में करते रहना एक स्ट्रक्चर तो बना दो चलो दुनिया तो हम दे दें मगर आखरत कैसे दें आखरत के देने कुर्बान करने का यही तरीका है कि नेकी करे अल्लाह के लिए और गुनाहों से बचे अल्लाह के लिए जन्नत और जहन्नम को दर्जे सामने रखें दूसरे दर्जे में
چکن دن والے
اچھا اور ایک تعریف میرے خیال میں اللہ نے ڈالی
ماشاء
اللہ جس نے علامہ اسی کو بخشی ہے اسی نے ہم کو بھی بخشی ہے علامہ روسی تو انتخاب کے گئے مگر ان کو دینے والا زندہ ہے تو میرے دل میں ایک عجیب جامع تعریف آئی صدیق کی. صدیق وہ ہے جو ایک سانس اللہ کو ناراض نہیں کرتا اور ہر سانس اللہ کو برقرار کرتا ہے اللہ کو راضی رکھتا ہے جو ہر سانس میں اللہ کو راضی کرے اور کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں نہ لے وہی صدیق کتنی جانے
آئے
گی ہر سانس اللہ کی کو راضی رکھے اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے کیونکہ سانس انہوں نے دی ہے سانس کس کی دی ہوئی ہے جن کی دی ہوئی ہے زندگی انہیں کے اوپر فدا کروں زندگی کوئی دے فدا کروں دوسروں کو حسینوں کو یہ کوئی بات ہے مرنے والوں پر مر جانا ابھی کیا ضرور ہے کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے مرند ذوق نظر اب ابھی ایک مرنے والا ایک مرنے والے کو معلوم پھرا ہو جائے ایک مرنے والا دوسرے مرنے والے کو ایک مرنے والا ایک مرنے والے پر سیٹ کریں معاہدہ کریں کہ ہم تم دیکھتے جائیں گے ہمیشہ تب تک دیکھتے رہو گے جب بڈھی ہو جائے گی 90 سال کی اور دانت ٹوٹ جائیں گے تو اس کو چھتک کے پھینکو گے ایسا کہ جیسے چپکی کو دیوار پر چپکا دیتے سمجھ لو اتنا حسینوں کا دم بھر رہے ہو چند سال کے گزرنے کے بعد انہیں حسینوں کو دیکھنے سے شرم آئے گی اور شرمندگی ہوگی
قریب قریب آ جائیے خزائن شریعت و طریقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے تقریباً 40 برس پہلے کے ملفوظات ہیں جو میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات ہیں. یہ مجموعہ ملفوظات کے مرتب میرے مرشد محبوب سیدی و سنتی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوزہم ہیں. حضرت والا الحمدللہ اس کتاب کو شروع فرما چکے ہیں اور الحمدللہ اتنا عظیم شان نفع ہو رہا ہے جب حضرت کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اس میں حضرت مزید جو باتیں ہمیں بتلاتے ہیں اس سے بے انتہا نفع ہوتا ہے. لہذا اسی امید پر کہ حضرت پھر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہیں سے سلسلہ جڑے گا. تو درمیان سے آپ کو اس میں سے ملفوظات پڑھ کر سناتا ہوں. امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن اور تہجد گزار ہیں. حملۃ القرآن کے بعد اصحاب اللیل فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ شرافت مکمل جب ہوگی؟ جب مقرب بالکلام ہوگی. مقرب بصاحب الکلام یعنی مقرب بالمتکلم بھی ہو. مراد یہ ہے کہ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو، مگر اس قرب خاص کے حصول کا ذریعہ تہجد کی نماز ہے. چنانچہ تہجد کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں. علیکم بصیام اللیل، یہ اعلی وجوب کے لیے نہیں ترغیب کے لیے ہے، اور وجوب یعنی یہ واجب نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل کے لیے ترغیب فرمائی ہے. اور وجوب بھی اگر مانا جائے تو وجوب رابطہ سے کہا جا سکتا ہے، شرعی اور ضابطے کا وجوب مراد نہیں. چنانچہ مفتا بھی قول یہی ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ بھی نہیں، نفل ہے جو موجب قرب ہے، اور اس نماز کو اگر آخر شب میں نہ پڑھ سکے تو وتر سے قبل دو رکعت ہی پڑھ لے بنیت صلاۃ اللیل. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اشراق کے وقت قضا کر لے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا یہ آسان نسخہ فرمایا کہ جس کو ہمت و توفیق ہو جائے وہ تو، اور یہ بھی بار بار عرض کیا جاتا رہتا ہے کہ جتنے بھی نوافل کے معمولات ہیں اپنے، چاہے وہ نوافل ہوں چاہے ذکر اذکار ہو تلاوت ہو، اپنے شیخ کی اجازت سے کرنا چاہیے. بدون شیخ کی اجازت سے اگر کر بھی لے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی پھر، کیونکہ اس راستے کا طریق یہی ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ نوافل کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ یا تو جماعت رہ جاتی ہے، بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے، یا وتر دیر سے پڑھنے کے چکر میں وتر بھی جاتے ہیں. تہجد کے لیے وتر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تہجد کے ساتھ پڑھ لیں گے آخر وقت میں اٹھ کے، تو معلوم ہوا سوتے رہ گئے تو وتر کی نماز سے بھی گئے. اور بعض طبیعتیں اس زمانے میں ویسے ہی بہت کمزور ہو گئی ہیں، تو حضرت والا نے اول تو ایک نسخہ یہ آسان بتا دیا ہے کہ عشاء کی نماز جب پڑھیں تو دو رکعت سنت کے بعد دو رکعت قیام اللیل کے نیت سے، تہجد کی نیت سے ہم پڑھ لیں گے، تو یہ دو رکعت اور دو سنت جو پہلے پڑھی یہ چار رکعت تہجد میں شمار ہوگی انشاءاللہ، اور قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھائے جائیں گے. پھر اگر کسی کو توفیق ہو جائے اور شیخ کی اجازت بھی ہو تو وہ آخر وقت میں بھی اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ وہ چار باتیں نافع نماز تہجد کی یہ ہیں. نمبر ایک، فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جملہ صلحائے امت کا معمول ہے اور مشابہت بالمحبوبین والمقبولین سبب محبوبیت و مقبولیت ہے. یعنی اللہ والوں کی اور محبوبین کی مقبولین کی مشابہت کرنا، ان کے جیسے سارے اعمال اور افعال کرنا، جس کے لیے ہم یہاں آتے ہی ہیں، صحبت کا فائدہ ہی یہی ہے کہ جیسے اللہ والے کرتے جائیں بالکل ویسے ہم کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کے محبوب اور مقبول ہو جائیں گے. نمبر دو، وقربت لکم الی ربکم، یہ نماز مقرب بارگاہ حق بناتی ہے، مقرب بارگاہ حق بناتی ہے. الہ استعمال میں کبھی غایت مغیا میں داخل ہوتی ہے، جیسے ذہبت الی مسجد، تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف مسجد کے دروازے سے واپس آ گئے بلکہ اندر داخلہ مراد ہوتا ہے. اسی طرح الى ربکم سے مراد دربار خاص میں داخلہ ہے. نمبر 3 ومغفرت للسیئات اور گناہ مٹا دینے کا ذریعہ ہے. نمبر 4 ومنہات عن الاثم اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. یعنی سیئات ماضی کو فنا کر دے گی اور مستقبل کے سیئات سے تحفظ کا ذریعہ بنا دے گی. احقر نے یہ تقریر ہردوئی اشرف المدارس کے طلباء کرام حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ تقریر ہردوئی اشرف المدارس کے طلباء کرام کے اجتماع میں کی تھی. حضرت مرشدنا ہردوئی بھی تشریف رکھتے تھے. کچھ طلباء کرام کا حفظ مکمل ہوا تھا, اس کا جلسہ تھا. اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات حاملین قرآن تو ہو گئے لیکن اشراف امت ہونے کے لیے حملۃ القرآن کے بعد فوراً و اصحاب اللیل فرمایا. اس ترتیب اور تقدم و تاخر میں یہ حکمت بھی ہے کہ جو لوگ محض حفظ کر کے اعمال اور اصلاح اخلاق اور حضوری مع الحق کی دولت سے غافل رہیں گے تو خلق بھی ان کو اشراف امت نہیں سمجھے گی. چنانچہ آج لوگوں کی نظر میں اہل علم کی جو بے قدری ہے اس کا سبب حق تعالی سے رابطے کی کمزوری ہے, اور اس کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی خرابی دیکھ کر عوام متوحش ہوتے ہیں اور بجائے عزت کے ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جیسے رسگلا جس میں رس نہ ہو اس کو جو کھائے گا تھو تھو کرے گا. رسگلا اضافت مقلوبی ہے, دراصل گولے رس تھا, پھر رس گولا ہوا اور بگڑتے بگڑتے رسگلا ہو گیا. پہلے گولا بنایا جاتا ہے, پھر اس کو شکر کے قوام میں ڈالا جاتا ہے, جس کے بعد وہ رس گلا ہو جاتا ہے. اگر اس کو شکر کے قوام میں نہ ڈالا جائے تو خالی گولا رہے گا, اس میں رس نہ ہوگا. جو کھائے گا وہ ناقدری کرے گا کیونکہ گولا محض ہے, رس غائب ہے. یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم کو مخلوق اللہ کے درد محبت کا حامل سمجھتی ہے لیکن جب قریب سے سابقہ پڑتا ہے تو ہم کو خالی اور صفر پاتی ہے. ہمارے علم و عمل میں فاصلہ دیکھ کر حقیر سمجھتی ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم ظاہری تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اہل اللہ کی صحبت سے حق تعالی کی محبت کا رس نہیں حاصل کرتے. ورنہ اگر ہمارا دل حامل درد محبت بھی ہو جائے تو جدھر سے ہم نکلیں گے اس کی خوشبو لوگوں کو مست کر دے گی. ہماری آنکھوں سے حق تعالی کا تعلق جھلکے گا, اللہ تعالی کی محبت چھلکے گی. تابے نظر نہیں تھی کسی شیخ خوشاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پراب میں. تابے نظر نہیں تھی کسی شیخ خوشاب میں, ان کی جھلک بھی تھی میری چشمے پراب میں. اور علامہ سید سلیمان ندوی نے خوب فرمایا, تیرے عشق کے غم کی دولت ملے تو سارے غموں سے فراغت ملے. تیرے عشق کے غم کی دولت ملے تو سارے غموں سے فراغت ملے, یہی زندگی جاودانی بنے جو آب حیات محبت ملے. محبت تو اے دل بڑی بات ہے, یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے. ایک شعر احقر کا اپنا یاد آیا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. شیطانی وسوسہ اور نفسانی تقاضے کا فرق. نفس کے تقاضے اور شیطانی وسوسے میں کیا فرق ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے, لیکن جب بار بار تقاضا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ باہر کا دشمن تو ایک بار گناہ کا وسوسہ ڈال کر چلا گیا, یہ گھر کا دشمن ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو. حق تعالی کا ارشاد ہے, ان النفس لامارت بالسوء الا ما رحم ربی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے ان النفس کثیرۃ الامر بالسوء، یعنی نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، الا ما رحم ربی، اس میں ما ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے، اے فی وقت رحمت ربی و عصمتی ہی، لیکن جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا اسی آیت سے مقتبس معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو دعا اس میں حضرت ذکر فرما رہے ہیں یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ خزائن معرفت و محبت میں سے حضرت والا جو مضمون بیان فرما رہے تھے وہ حدیث حبب الی الخلاء کے مضمون میں، یہ اس سے آگے سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں جس قدر مسرور رہتے ہوں اور خلوت میں ذکر و شغل اور تصور محبوب میں دل اس قدر نہ مسرور ہوتا ہو تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح بے مصداق داں کے روحت خوشے غیبی ندید ہے۔ مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے جس قدر مقرب الی النبوت ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کو خلوت الذ اور جلوت اشق ہونے لگتی ہے، لیکن تعمیل ارشاد وصبر کے تحت ترک جلوت سے بھی احتراز کرتے ہیں کہ اختیار جلوت ہی میں بقائے دین بواسطہ مشاورت و اصلاح و دعوت الی اللہ موقوف و منحصر ہے۔ ولنعم ما قال العارف رومی فی ھذا المقام یؤید ھذا الحدیث۔ بہر این کر دست منع آں باشکو از تسہیل از مرتب۔ اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں تو مسرور رہتے ہیں لیکن خلوت میں ذکر و اذکار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے میں ان کا دل زیادہ مسرور نہیں ہوتا، یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح ابھی مقام قرب سے ناآشنا ہے۔ کسی کا مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے، ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کو خلوت محبوب اور جلوت شاق ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد واصبر نفسک کی تعمیل میں جلوت کو بھی ترک نہیں کرتے، کیونکہ دین کی بقا تبلیغ و اصلاح اور دعوت اللہ کے ذریعے جلوت اختیار کرنے ہی پر موقوف ہے۔ ولایت کی بھیک اور دل کا پیالہ۔ دعا میں انعام ولایت کا اعلی مقام طلب کرے، یعنی انعام صدیقیت کی درخواست کرے کہ یہ اعلی مقام ولایت ہے اور ولایت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں۔ ہنوزاں ابر رحمت درفشان است، خم و خم خانہ با مہر و نشان است۔ اور اگر وسوسہ آئے کہ ہم تو اس قابل نہیں کس منہ سے مانگیں، تو اس کا جواب یہ ہے: آفتابش بر حدث حامی زند، لطف عام او نمی جویت سند۔ ترجمہ: اس کا آفتاب کرم غلاظت پر بھی چمکتا ہے اور اس کی ماہیت بدل کر تنور میں نور بنا دیتا ہے، اس کا لطف عام قابلیت تلاش نہیں کرتا۔ اگر ظرف چھوٹا ہے تو حق تعالی اس کی توسیع پر بھی قادر ہیں کہ ظرف کے خالق بھی تو وہی ہیں۔ اگر جھولی چھوٹی ہے تو فقیر یہ کہے کہ میاں، آپ کے انعامات کے لیے اگر اس فقیر کا ظرف اور اس کی جھولی ناکافی اور تنگ ہے، تو یہ ظرف اور جھولی بھی تو آپ ہی کی عطا ہے، اور آپ کا کرم اس کو وسیع اور قابل انعام بنا دینے پر بھی قادر ہے۔ ہم تو آپ کے ایسے فقیر ہیں کہ آپ ہی سے کاسائے گدائی بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا فقر کمال تہی دستی اور بے مائگی کے سبب پیالہ بھی آپ ہی کے کرم سے طلب کرتا ہے۔
اس میں جو اکثر مضامین ہیں وہ میرے لکھے ہوئے نہیں ہیں، خود حضرت والا کی نے بطور یادداشت کے اپنی ڈائری میں تحریر فرمائے تھے، میں اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اور نہایت ہی مشکل عالمانہ دقیق زبان ہے حضرت والا نے اپنی یادداشت کے لیے تحریر فرمائے، یا مولانا ابراؤ صاحب کے لیے کی تصدیق کے لیے، اور سب یہ ایسے الہامی مضامین ہیں جس کو خود حضرت والے نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو اس علم میں خاص فرمایا، اس میں کہا۔ تو یہ اس میں جہاں تفصیل ہوئی ہے وہاں، کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں، اتنی ویسی زبان تھی وہ حضرت والا کی، عالمانہ زبان تھی اور عاشقانہ مضمون تھا، تو کسی کی سمجھ میں وہ عالمانہ زبان ہونے کی وجہ سے پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہاں وہاں میں نے کہیں کہیں تسہیل کر دیے۔ تو عجیب و غریب الہامی مضمون ہے، اور یہ اکثر کتاب جو جہاں حضرت والا نے تحریر فرمائی ہے وہاں میں نے ارشاد فرمایا نہیں لکھا، کیونکہ وہ خود حضرت کے دستے مبارک کی ہے، شروع میں نوٹ بھی لگا دیا، اور اس کے بعد سے جہاں حضرت نے فرمایا کہ اس مضمون کو بھی بڑھا دو، یا اس کے اندر جو میں نے لکھا ہے بہت مختصر ہے، اس کو اور زیادہ کر دو تو وہاں ارشاد فرمایا لکھ دیا ہے، مگر وہ مضمون حضرت ہی کا سنا ہوا اور حضرت ہی کا بعض وقت فی الفور بیان فرمایا، بعض وقت وہ اکثر و بیشتر جو حضرت والا مضامین کی تکرار ہوتی رہتی تھی وہی مضمون، اللہ کا شکر ہے ایک لفظ بھی اپنی طرف سے میں نے نہیں لکھا۔ یہیں سے پڑھ دیتا ہوں پھر، کہاں سے پڑھا تھا آپ نے؟ یہاں سے جائیے، ٹھیک ہے پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ حبب الی الخلا، دال بر محبوبیت خلوت ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے کہ مجھے خلوت محبوب کر دی گئی، یہ دلالت کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خلوت کی محبوبیت پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو محبوب تھا اور یہ اسی پہ دلالت کرتی ہے۔ خلوت محض محل اعمال ولایت ہے کہ مناجات و تعبہ و تضر و رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ وغیرہ ذلک، انعامات و ثمرات قرب محتاج موقوف بر تخلی مع الحق ہے، و مثل ذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، دال بر دال معنی دلالت کرنے والی، دال بر مشقت مشقت نفس فی الجلوت ہے، اگرچہ تبلیغ و دعوت اللہ و تزکیہ نفوس عباد وغیرہ ذلك من اعمال ضروریہ، موقوف و محتاج جلوت ہیں اور بواسطہ خدمت خلق باعث ترقی و قرب ہیں، لیکن طبعا رویت محبوب بلا واسطہ الگ ہے۔ رویت محبوب، محبوب کا دیدار بلا واسطہ کوئی چیز حائل نہ ہو زیادہ لذیذ ہے، رویت بواسطہ مرآت یعنی آئینے سے۔ ولذلك كانت الخلوة احب الى ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، والجلوة كانت شاخة على نفسه عليه السلام كما يدل عليه قوله تعالى واصبر نفسك۔ اس کی تسهیل، تسهیل المرتب، بخاری شریف کی حدیث حبب الی الخلاء، نبوت ملنے سے کہ نبوت ملنے سے پہلے مجھے خلوت محبوب کر دی گئی، خلوت کی محبوبیت پر دلالت کرتی ہے، اور خلوت ہی اعمال ولایت کا محل ہے کہ مناجات و دعا اور آہوزاری وغیرہ جملہ انعامات قرب خلوت مع الحق ہی پر موقوف ہیں۔ اور اسی طرح آیت واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم نفس پر جلوت کے شاخ ہونے کی دلالت کرتی ہے، یعنی آپ کی یہ آیت کہ آپ اپنے نہ صبر کر کے صحابہ میں بیٹھیے اور ان کو دین سکھائیے، یہ دلالت کرتی ہے کہ جلوت لوگوں میں بیٹھ کے اللہ تعالی کو کی یاد کرنا، یہ یعنی یہ اتنا محبوب نہیں تھا جتنا خلوت میں یاد کرنا، یہ شاخ تھا آپ کے اس پہ، آپ کے قلب مبارک پر نفس پر جلوت کی شاخ ہونے کی دلالت کرتی ہے، اگرچہ تبلیغ و دعوت اور بندوں کے نفوس کا تزکیہ وغیرہ جیسے ضروری اعمال جلوت کے محتاج ہیں، اور خدمت خلق کے واسطے سے ترقی و قرب کا باعث ہیں، لیکن عاشق کو طبعا دیدار محبوب بلا واسطہ زیادہ مرغوب ہوتا ہے بنسبت دیدار بواسطہ آئینہ کے، یعنی عاشق کو طبعا جو ہے دیدار براہ راست کہ کوئی حائل نہ ہو وہ محبوب ہوتا ہے بنسبت اس کے اس کو آئینے میں دیکھے، محبوب کو ایک تو آئینے میں دیکھ رہا ہے اور ایک براہ راست دیکھ رہا ہے، تو جلوت میں جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، مخلوق کے آئینے میں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور خلوت میں براہ راست دیکھ رہا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خلوت زیادہ محبوب تھی، جیسا کہ حدیث مذکور دلالت کرتی ہے، اور جلوت آپ پر شاخ تھی، جیسا کہ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ إِلَىٰ آخِرِهِ دلالت کرتی ہے. اس کے بعد حضرت تحریر فرماتی ہیں، نیز یہی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مؤید اور شاہد بھی ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَا کی، حالانکہ آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن حق تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَا کو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے منصوص و مدلل و مؤید بالقرآن فرما دیا. اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت و رفعت قرب کا پتہ چلتا ہے. اس کا لطف اس مثال سے واضح ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق دعویٰ کرے کہ میں خلوت مع محبوب کو احب سمجھتا ہوں، یعنی میں محبوب کے ساتھ خلوت کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، کوئی عاشق یہ دعویٰ کرے کہ میں محبوب کے ساتھ خلوت کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، زیادہ پسند کرتا ہوں، پھر اس کا محبوب اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے، پھر جو اس کا محبوب جو ہے وہ خود اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے. وہ دلیل کیا فرمائی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَتْقُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اس دعوے کی خود تائید فرمائی. اور عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَخَصَّنِي اللَّهُ تَعَالَى شَأْنُهُ بِلُطْفِهِ. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کیا. کہاں حُبِّبَ إِلَيَّ بخاری کی حدیث ہے، اور کہاں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ان دونوں کا ربط یہ صرف الہام ہے، کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا. اس کی تفصیل ہے مرتب نے کی. آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی، اگرچہ آپ کو خلوت میں ہمارے ساتھ مشغول ہونا مرغوب ہے، لیکن صحابہ کو خوشبو محمدی میں بسانے کے لیے ان کے درمیان بیٹھنے میں اپنے نفس پر مشقت برداشت کیجئے. اس طرح یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَا کی تائید کرتی ہے، حالانکہ آپ نے اپنے ارشاد پر کوئی دلیل بیان نہیں فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حُبِّبَ إِلَيَّ الْخَلَا کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ سے تائید فرما کر اس کو قرآن پاک سے منصوص و مدلل کر دیا. اس سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان محبوبیت اور مقام قرب کی رفعت کا پتہ چلتا ہے. اس کا لطف اس مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے. کھولیے کہ کوئی عاشق دعویٰ کرے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو بہت محبوب رکھتا ہوں، اور پھر اس کا محبوب اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے کہ میرے عاشق کی محبت کی یہ دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ آپ کو صحابہ میں بیٹھنا، جلوت میں بیٹھنا شاخ ہے. اس کا محبوب اس دعوے کی تائید میں دلیل بیان فرمائے کہ میرے عاشق کی محبت کی یہ دلیل ہے، تو عاشقوں کے لیے یہ مقام وجد ہے. اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا، حضرت والا کی تحریر ہے یہ، اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں جس قدر مسرور رہتے ہوں، اور خلوت میں ذکر و شغل اور تصور محبوب میں دل اس قدر نہ مشہور ہوتا ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح بمصداق داں کے روحت خوشہ غیبی ندید ہے. مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے جس قدر مقرب النبوت ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کو خلوت الز اور جلوت اشق ہونے لگتی ہے. لیکن تعمیل ارشاد وصبر نفسکا کے تحت جلوس سے بھی اعتراض کرتے ہیں، ترک جلوت سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اختیار جلوت ہی میں بقائے دین بواسطہ مشاورت و اصلاح اور دعوت و اللہ موقوف و منحصر ہے. ولا نعم ما قال عارف الرونی فی هذا المقام یؤید هذا الحدیث. یہ تو بعد میں اس کا ترجمہ کر دوں گا. تفصیل المرتب، اس حدیث مذکور اور آیت مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ جلوت کے دینی کاموں میں تو مسرور رہتے ہیں خوش رہتے ہیں، لیکن خلوت میں ذکر و اذکار سے اللہ تعالی کے ساتھ مشغول ہونے میں ان کا دل زیادہ مسرور نہیں ہوتا. یہ علامت ہے کہ اس شخص کی روح ابھی مقام قرب سے نا آشنا ہے. کسی کا مقام ولایت اتباع سنت کی برکت سے ذوق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر قریب ہوتا جاتا ہے، اسی قدر اس کو خلوت محبوب اور جلوت شاق ہونے لگتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ارشاد وصبر نفسکا کی تعمیل میں جلوت کو بھی ترک نہیں کرتے، کیونکہ دین کی بقا تبلیغ و اصلاح اور دعوت اللہ کے ذریعے جلوت اختیار کرنے ہی پر موقوف ہے. بہرینی کردست منا با چکو استالو با شدم خلوت بکو. تو فرماتے ہیں مولانا رومی کی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یعنی کیا ہوتا ہے جو خلوت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، رہبانیت سے اور پہاڑوں میں جا کے پناہ لینے سے آپ نے منع فرما دیا، اسی وجہ سے تاکہ اس سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. مخلوق سے اگر وہ مخلوق سے نہیں ملے گا تو دین کی اشاعت کیسے کرے گا. تا نگردت فوت این نو التفا کا نظر وقت اکسیر بقا. یعنی اس طرح سے یہ ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یہ صورت جو ہے فوت نہ ہو جائے. کہ کا نظر وقت تو ایک سیر بقا، کیونکہ یہ جو ہے خوش قسمت نظر وقت، یعنی خوش قسمت نظر، خوش نظر لوگوں کے لیے ہے اور بقا کے لیے ایک سیر ہے. مشورہ کو نظر گروہ صالحاں پر پیمبر امرحم پیرا شورا بنا. اس لیے کہ مشورہ کرو، اللہ نیک بندوں سے مشورہ کرو، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا گیا. یک زمازی قبلہ گرد رہلے شبی سخرہ ہر قبلہ باطل شبی. یک زمازی قبلہ گرد رہلے شبی سخرہ ہر قبلہ باطل شبی. یہ کچھ اس میں کوئی الفاظ رہ گئے ہیں، پھر اس میں کلید مثنوی میں دیکھ کے پھر اس کا ترجمہ کروں گا. دو شعر آخر کی کلید مثنوی سے نکال دینا تو اس میں بڑھا بھی دیں گے ترجمہ. ولایت کی بھیک اور دل کا پیالہ، یہ بھی حضرت والا ہی کی تحریر ہے. دعا میں انعامات ولایت کا اعلی مقام طلب کرے، یعنی انعام صدیقیت کی درخواست کرے کہ یہ اعلی مقام ولایت ہے، یعنی سب سے بڑا مقام ولایت کا صدیقیت ہے، تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ دعا میں یہ اعلیٰ انعامات ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام طلب کرے، یعنی صدیقیت یہ اعلیٰ مقام ولایت ہے، اور ولایت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں، ہنوز ابر رحمت درفشانست خمو خم خان ابا مہرو نشانست. فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ ابر رحمت جو ہے برس رہا ہے، مقام صرف نبوت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، ولایت کے دروازے بند نہیں ہوئے. جو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب ایک شیخ کامل کا یا کسی غوث و قطب کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کی سیٹ پر دوسرا بٹھا دیا جاتا ہے، خالی نہیں رہتی سیٹ. تو فرماتے ہیں ہنوز ابر رحمت درفشانت، وہ ابر رحمت تو آج بھی موتی برسا رہا ہے، اور خم و خم خانہ اللہ تعالی کی محبت کے پیالے اور شراب خانے اور جو بوتلیں ہیں وہ مہر لگی ہوئی آج بھی موجود. اور اگر وسوسہ آئے کہ ہم تو اس قابل نہیں کس منہ سے مانگے، تو اس کا جواب یہ ہے، آفتابش بر حدثہ می زند، لطف عامے تو نمی جو سند. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کا آفتاب کرم غلاظت پر بھی چمکتا ہے، اور اس کی ماہیت بدل کر تنور میں نور بنا دیتا ہے، اور اس کا لطف عام قابلیت نہیں تلاش کرتا. اگر ظرف چھوٹا ہے تو تعالیٰ اس کی توسیع پر بھی قادر ہیں، کہ ظرف کے خالق بھی تو وہی ہیں. یعنی اگر ہمارا ظرف چھوٹا اس قابل نہیں کہ اتنے بڑے بڑے انعامات لے، جیسے کوئی پھٹی ہوئی جھولی ہو کوئی فقیر لے کے جائے اور اس کو بہت بڑے سونے کے زیورات دے، تو اس کا ظرف بھی اس قابل نہیں ہے. تو جو کریم ہوتا ہے وہ اس کو جھولی بھی دے دیتا ہے کہ تیری جھولی بھی اس قابل نہیں لے، تو یہ جھولی بھی دیتا ہے. تو حق تعالیٰ اس کی توسیع پر بھی قادر ہیں، کہ ظرف کے خالق بھی تو وہی ہیں. اگر جھولی چھوٹی ہے تو فقیر یہ کہے کہ میاں آپ کے انعامات کے لیے اگر اس فقیر کا ظرف اور اس کی جھولی ناکافی اور تنگ ہے تو یہ ظرف اور جھولی بھی تو آپ ہی کیتا ہے، آپ کا کرم اس کو وسیع اور قابل انعام بنا دینے پر بھی قادر ہے. ہم تو آپ کے ایسے فقیر ہیں کہ آپ ہی سے کاسہ گدائی بھی مانگتے ہیں، یعنی فقیری کا پیالہ بھی مانگتے ہیں. ہمارا فقر کمال تہی دستی اور بے مائگی کے سبب پیارا بھی آپ ہی کے کرم سے طلب کرتا ہے. یعنی ہمارا فقر ایسا ہے کہ اب اس کے پیالہ اور اس کے رکھنے کی جو آپ کے انعامات کی جو بھیک ہے اس کے لیے ظرف بھی ہم اس پیالے کو بھی ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، کہ ہمارے پاس تو پیالہ بھی نہیں ہے اس قابل کہ آپ کی اس عظیم الشان بھیک ولایت کی بھیک کو لے سکے اپنے اندر. ہمارا ظرف بھی بڑا کر دیجئے اور اپنے انعامات کی بھی بارش کر دیجیے. چلو بس وہ اتنے ہی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اب عجب اور کبر اور حب جا سے محفوظ فرمائے، اے اللہ استدراج سے بچائے، اے اللہ سوء خاتمہ سے بچایا، اے اللہ اس نے خاتمہ نصیب فرما اپنے وقت پر، اور دنیا میں بھی اپنا بنا کے رکھیے اور آخرت میں مرتے وقت بھی اپنا بنائیے، اور جنت میں اپنا بنا کے رکھیے، اور حضرت والا کے ساتھ بدون عرش الہی کے سائے میں بدون استحقاق میں حضرت اپنے کرم سے جنت میں ہم سب کو حضرت والا کے ساتھ دخول اولی نصیب فرمائے. راہی وہ مضمون پر تھوڑا سا ریت بالکل تیار ہو گیا، بس آ جانا میرے پاس، ابھی میں سمجھا دوں گا، ٹائپ بس کر کے مجھے دکھا دیجیے، فوراً اس کو بھیج دیں گے. اللہ کا شکر ہے بہت ہی نیتی برکت سے، فیروز محمد صاحب کی برکت سے ایسا وہ مضمون مل گیا. ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا، انہوں نے پہلے ہی سب وہ اکٹھے کر رکھے، اس کے ساتھ لگ گئے. ایسا مربوط ہوا اللہ کا فضل دیکھا، جس کو جیسے کہ کوئی اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں کہ دے لو، خبر جس کی ہمیں خبر بھی نہیں، جو یاد بھی نہیں، میرے ہاتھ کا لکھا ہوا مجھے یاد نہیں، انہوں نے سب محفوظ کر رکھا تھا. اللہ کا شکر، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں چپکے چپکے ماشاء اللہ. حضرت کے تمام مباعث کی ترسیل، چھاپنا اور اس کو تقسیم کرنا، یہی نہیں اس میں پورے پاکستان میں جو وہاں تھا کارٹن کا کارٹن بھیج دیتے ہیں. اللہ نے حضرت کے انتقال سے چار دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ممبر ہے، ممبر چاہے جیسے مسجد میں ممبر ہوتے ہیں، حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ اس پہ چڑھ جاؤ. اس کا میں تعبیر میں یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لے رہے ہیں تقریر، اس کے ممبر کے ذریعے سے، وہ اس کا سب کے سامنے ہے. میرا بھائی چھوٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو اہل زبان تو نہیں ہے، مگر ان کی تقریر تو بہت ہی لذیذ ہوتی ہے، اور معلوم ہی نہیں چلتا کہ کوئی سندھی بول رہا ہے. شیخ کا فیض ہے، اصل میں اس سے خالی نقل سے تھوڑی کام چلتا ہے. جس طرح انہوں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، کہ بالکل حضرت نے خود فرمایا، مجھ سے فرمایا کہ فیروز میمن کے دل سے دنیا نکل گئی، یہ اسی کی برکات ہیں. اللہ خوب کام لے اور قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ان کا نام آئے کیا نہ آئے، لیکن ان کا معاملہ تو پکا ہے، بلکہ نام آنے والا جو ہے وہ تو خطرے میں معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں. میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ نام نہ آئے میرا. حضرت سے بھی عرض کیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اندر نام لکھ دیا کر اپنا، یعنی پہلے صفحے پہ نہیں، ٹائٹل پہ نہیں، مگر اندر کی تاکید فرمائی کہ نہیں اندر نام لکھا کر. تو میں اپنا اندر پہلے نام بھی نہیں لکھتا تھا، یقین اس خود نام لکھتا تھا، پھر بعد میں اجازت کے نام لکھا کر، خود ہی حضرت نے فرمایا. اصل میں نام سے کیا ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے. اللہ قبول فرما لے تو بے نام نشان جو ہے وہ کتنے بخشے جائیں گے. حضرت فرماتے بہت سے خلفاء کے مشکیں کسی بھی ہوں گی، تمہیں خلافت دی گئی تھی اور تم نے کیا کیا، اس کے خلاف کام کیا. اور بہت سے غیر خلیفہ، عام سے انسان، وہ جناب گاتے بجاتے جنت میں جا رہے ہوں گے. اور پھر کیا ہے طائف صاحب کو، چند دن بچ جائیے گانے بجانے سے یہاں، اور پھر جنت میں گاتے بجاتے جائیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وقت ہو گیا، اچھا مجھے بھی آپ لوگوں کے قدموں میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کے لیے. کیونکہ جو جس کو کوئی منصب ملتا ہے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے حضرت سے فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو جو ہے ان کا وہ نہ سمجھنا، کیا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو ان حضرات کا خادم سمجھنا، امیر نہ سمجھنا. اور جس کو خلافت دی جاتی ہے دراصل اس کو خادم بنایا جاتا ہے، اور اللہ وہ خادم ہی بنا کے رکھے. دل میں یا اللہ ایک لمحہ کوئی چھپی بھی ہو، حب جاہ، حب مال اور اپنی شہرت اور جاہ اور عجب، یا اللہ ہم تو ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی جانتے ہیں، تو اس ذر اس کے ہر مادے کو ہمارے دل سے نکال کے پاک صاف کر کے ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ مریض کو اپنے مرض کا خبر نہیں ہوتی، لیکن جو طبیب ہے وہ تو جانتا ہے. اے اللہ آپ سے بڑھ کے کون ہے، آپ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اندر جو امراض ہیں آپ ہی اس کو شفا دینے والے ہیں، آپ ہی اس کو نکالنے والے ہیں، ہمیں پاک صاف کر دیجئے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے. جس مقام پر حضرت والا ہم اس کو پہنچانا چاہتے تھے، اے اللہ وہاں محض اپنے لطف و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر صلاحیت کے، مانگتے ہوئے بھی اللہ شرم ہمیں تو آتی ہے، مگر آپ سے نہیں مانگے تو پھر کس سے مانگیں گے، آپ ہی سے ساتھ پھر آتے ہیں. حیات آری ہے، حیات آری ہے تیرے سامنے، میں کس طرح آؤں اور نہ آؤں تو دل مستر کو پھر لے کر کہاں جاؤں، کہ کوئی اور دروازہ بھی تو نہیں ہے، کوئی اور چوکھٹ بھی تو نہیں ہے، آپ ہی کی چوکھٹ ہے، آپ ہی کی چوکھٹ پہ سر رکھیں گے، آپ ہی کی چوکھٹ پہ دم دے دیں گے. یا اللہ آپ اپنا فضل برباد راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.